الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد والديه إحداهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام معزز سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے والدین کے حقوق قرآن و سنت کی روشنی میں. اسلام پوری انسانی زندگی کو جن اصولوں اور بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے ان اصولوں اور بنیادوں میں سے ایک اصول اور بنیاد یہ ہے کہ والدین کا ادب و احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا حق بندگی بیان کیا ہے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد بندوں میں سب سے بڑا حق انسان پر اپنے ماں اور باپ کا ہے. اور اسلام جو معاشرہ، جو سوسائٹی اور جو اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے اس میں وہ بزرگوں کے احترام کو خاص اہمیت دیتا ہے. بالعموم اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے اور ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے ایمان کا یہ رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے، سب سے اعلی اور برتر رشتہ ہے، کہ اس کی بنیاد پر تمہارے اندر محبت، شفقت، رحمت اور باہمی تعاون ہونا چاہیے. چنانچہ سورہ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوة، کہ در حقیقت تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ عمومی طور پر اللہ تعالی اسلامی معاشرے میں یہ روح پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے آپس میں وہ اس طریقے سے تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے ہوئے ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں ایک دوسرے سے متفرق نہ ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت نہ رکھتے. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا, کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. یہ عمومی تعلیم ہے اسلام کی تمام اہل ایمان کے بارے میں کہ ان کے باہمی تعلقات خوشگوار اور امن و سلامتی پر مبنی ہونے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا. گویا کہ ایسے شخص کا اسلامی معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے لیسا منا کے الفاظ استعمال کر کے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی اسلام سے, اسلامی معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے آدمی سے مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا. مسلمانوں کے معاشرے میں سب سے زیادہ احترام اور ادب کا مستحق انسان کے اپنے ماں اور باپ ہیں. در حقیقت انسان کے وجود کا بنیادی اور حقیقی سبب تو اللہ تبارک و تعالی ہے, لیکن انسان کے وجود کا ظاہری سبب اس کے ماں اور باپ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی اپنے حق کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یاد کرو جب اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, مسلمانوں اے انسانوں تم اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ انعام میں فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به وبالوالدين احسانا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو کہ کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہیں, او میں وہ تمہیں بتاتا ہوں, وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہ بندگی کرو مگر اسی ایک اللہ کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑک کر بات کہو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی اور مہربانی کے ساتھ بچھے رہو، اور ان کے حق میں یوں دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کرتے ہوئے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماں باپ کے حق میں خود دعا کی تعلیم دی ہے کہ ان کا تم پر اتنا بڑا حق ہے کہ تمہیں ان کے سامنے سراپا ادب و احترام ہونا چاہیے، ان کے سامنے بچھے رہنا چاہیے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کے جذبات بڑے نازک ہو جاتے ہیں، اس صورت میں تو تم ذرا سی بھی ایسی بات نہ کہو جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، اور ان کے حق میں برابر یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کرتے ہوئے مجھے پالا پوسا تھا. سورہ القصص میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ، اگر والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے پر اکسائیں، میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے پر تمہیں مجبور کریں، تو پھر تم ان کی بات نہ مانو. والدین کا ادب احترام، ان کی خدمت، یہ اپنی جگہ، خواہ وہ مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اسلام اس کی بھی تفریق نہیں کرتا. والدین خواہ مشرک ہوں، خواہ کافر ہوں، بے دین ہوں، بدراہ، لیکن والدین کی حیثیت سے اپنی اولاد پر ان کا حق ہے کہ اولاد ان کا ادب کرے، احترام کے ساتھ پیش آئے، ان کی خدمت کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے. ہاں اگر وہ حق سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کرتے ہیں، فرمایا پھر ان کی اطاعت نہیں کرے، فلا تطع. اسی طریقے سے سورہ لقمان میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے مشقت پر مشقت اٹھا کر اسے پالا پوسا، اسے اپنے پیٹ میں رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سالوں میں اس کا دودھ چھڑایا. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اس لیے ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک والدین کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کی ایسی خدمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شکر ادا کرنے کے ساتھ ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے سورہ احقاف میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. حملته امه کرہ ووضعته کرہ, کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف ہی کے ساتھ اسے جنم. وحمله وفصاله 30 شهرا, اس کا حمل میں رہنا اور اس کا دودھ چھوٹنا یہ 30 مہینے میں مکمل ہو. اور یہاں بھی فرمایا کہ انشکر لی والے والدین, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اگرچہ ماں اور باپ دونوں قابل احترام ہیں, دونوں کی خدمت اولاد پر فرض ہے, ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اولاد پر فرض ہے, لیکن ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. جو اس قرآن حکیم کی آیت میں بھی بیان ہوا ہے ماں کی زیادہ خدمات کی بنا پر, کہ وہ تیرے حق کی مستحق ہے. پیٹ میں اٹھائے رکھا تکلیف کے ساتھ, جنا تکلیف کے ساتھ, پھر 2 سال تک دودھ پلایا. اگر انسان غور کرے ماں کا وہ ایک لمحہ کہ جو اپنے بچے کو بے چین دیکھ کر وہ اپنی رات کی نیند اپنی آنکھوں پر کاٹ دیتی ہے, اس کی گندگی کا جس طریقے سے وہ سامنا کرتی ہے اور اپنے آپ کو اس میں ملوث کرتی رہتی ہے, اگر انسان اس کا اندازہ کرے, حقیقت یہ ہے کہ ماں کی خدمت کا ایک لمحہ بھی انسان اپنی پوری زندگی خدمت کر کے ادا نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من احق بحسن صحابتی, سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو, تیری ماں. اس نے کہا ثم من, حضور پھر کون؟ آپ نے فرمایا امو, تیری ماں. اس نے کہا حضور اس کے بعد کون؟ فرمایا امو کا, تیری ماں. اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا حضور اس کے بعد کون؟ فرمایا ابو کا, تیرا باپ. چوتھے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا تذکرہ کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا ادب اور احترام نہ کیا جائے, اس کی ضروریات پوری نہ کی جائیں. نہیں, بتانا یہ مقصود ہے قابل احترام دونوں ہیں لیکن اپنی خدمات اور قربانیوں کی بنا پر, اپنی اولاد کے حوالے سے مصائب اور مشقت کے لحاظ سے ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑا ہے, زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے حوالے سے فرمایا رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد, باپ کی رضا مندی اور خوشنودی رب کی رضا مندی اور خوشنودی, باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی. باپ ناراض ہے, فرمایا رب بھی ناراض ہے. باپ اگر خوش ہے تو پھر رب بھی خوش ہے. ماں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات, بے شک اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا. حرام ہے, لیکن کب؟ جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اندر, اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندر. اگر ماں یا باپ کا کوئی حکم, کوئی ڈیمانڈ, کوئی فرمائش اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہے تو پھر ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کی بات نہیں مانی جائے گی. قرآن کہتا ہے فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروف, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کرو، ہاں دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پھر بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن اطاعت پھر نہیں کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے اپنے باپ کی شکایت کی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ سے تنگ آ گیا، جب چاہتا ہے میرا مال لے لیتا ہے، میں تنگ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا، ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تمہارا یہ بیٹا تمہاری شکایت کرتا ہے کہ وہ تم سے تنگ ہے۔ وہ بوڑھا باپ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ وقت تھا جب میں نوجوان تھا، یہ بچہ تھا، میں طاقتور تھا، یہ کمزور اور نحیف تھا، اللہ کے رسول میں کماتا تھا، یہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے جو فرمائش مجھ سے کی میں نے پوری کی، اس کی تمام ضروریات میں پوری کرتا رہا، اس کی تمام ڈیمانڈ میں پوری کرتا رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بوڑھا ہوں، یہ نوجوان ہے، میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، میں کما نہیں سکتا ہوں، یہ کماتا ہے، حضور میری بھی ضروریات ہیں، اب میں اپنی ضروریات زندگی کے لیے اس کے مال میں سے کچھ لیتا ہوں، تو اب یہ چیختا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے باپ کی یہ بات سنی تو آپ رونے، آپ روئے، اتنے روئے، اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر آپ نے سر اٹھا کر اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نوجوان، انت و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ تیری اجازت کے بغیر اپنی ضروریات کے لیے وہ لے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ یہ ہے وہ مرتبہ اور مقام جو اسلام نے والدین کو دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور اور جلیل القدر صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ان کی بیوی یہ صورتحال دیکھتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتی ہیں کہ آپ کا صحابی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دو تین اور صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے سامنے بیٹھ کر کلمہ زور سے پڑھو تاکہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، خاتمہ بالایمان ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے، ان کے سامنے تلقین کی، کلمہ پڑھا، وہ کوشش کرتے تھے لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے، ان کو یہ رپورٹ دی کہ حضور ہم نے کوشش کی ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین زندہ ہیں؟ بتایا گیا کہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے پاس تشریف لے گئے، ان سے پوچھا تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ کہنے لگی حضور بہت نیک ہے، بہت عبادت گزار ہے۔ فرمایا آپ اس سے خوش ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ میں ناراض ہوں. بڑا نیک ہے وہ عبادت گزار ہے, آپ کا جان نثار ہے, لیکن میں ناراض ہوں, میں خوش نہیں ہوں اس سے. آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے, میں اس لیے ناراض ہوں, اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو, ان کو آگ لگاؤ, الکمہ کو اس میں ڈال دو. یہ سننا تھا کہ حضرت الکمہ کی ماں چیخ اٹھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو آگ میں ڈالیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری ناراضگی کی وجہ سے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے, اگر تم یہ نہیں چاہتی تو پھر معاف کر دو. کہنے لگی, حضور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, میں وہ اسے خوش ہوں, میں راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اب جاؤ, اب حضرت الکمہ کے پاس جاؤ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور دو اور صحابی ہم گئے, ابھی ہم دروازے پر تھے کہ ہم نے سنا حضرت الکمہ رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے ان کی جان پرواز کر گئی, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم واپس آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال رکھی کہ حضور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, ہم ابھی دروازے پر تھے کہ ہم نے ان کی زبان سے کلمہ سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کی زبان سے کلمہ صرف اس لیے جاری نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی. پھر آپ منبر پر چڑھے, آپ نے خطبہ دیا, فرمایا, لوگوں سنو, جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر رسول کی لعنت ہے, اس پر فرشتوں کی لعنت ہے, اس پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. قرآن و سنت کے ان حوالوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماں اور باپ کس قدر عظیم ہستی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے, اور ان کو ناراض کر کے جہنم کا مستحق بھی بن سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, جو شخص اپنے والدین کو پیار بھری نگاہوں میں پیار بھری نگاہوں کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتا ہے. حج مبرور یعنی وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص پیار بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے, فرمایا, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ 100 حج مبرور کا ثواب عطا کر سکتا ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے لیکن آپ کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکے. بہت بڑے نیک بزرگ ہیں, اور کون مسلمان ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. وہ بھی بڑے بے چین تھے, ان کے دل میں بھی بڑی تڑپ تھی, لیکن ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی, دور رہتے تھے, اگر ان کو چھوڑ کر جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تو ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ صورتحال پہنچی بھی اور آپ نے پیغام ان کو بھیجا کہ اویس اپنی ماں کی خدمت کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ وہ ماں کی خدمت کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے اور اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ شرف صحابیت سے محروم ہوئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، اگر تم اویس کرنی سے ملو تو اپنے حق میں دعا کرانا اسے. حضرت عمر کا مقام، صحابی رسول، دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمات اسلام کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ صحابیت کا شرف. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عمر اگر تم اویس قرنی سے ملو تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا. اور ایسا ہوا. ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت اویس قرنی سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے حق میں دعا کر، اور انہوں نے ان کے حق میں دعا کی. یہ ہے ماں کا مقام. ایک صحابی جہاد کے لیے ایک مہم میں شریک ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے والدین کو چھوڑ کر آئے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے. ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا، لیکن میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جہاد کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، واپس جاؤ، جس طرح تم اپنی ماں کو روتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہو اسی طرح جا کر ان کو خوش کرو. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فجاہد فیہا، جا کر انہی کی خدمت کر کے جہاد کرو، یہ بھی جہاد ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ اولاد پر ان کا حق ہے اور اولاد پر یہ فرض ہے. صرف یہی نہیں کہ والدین کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، بلکہ ان کی ضروریات زندگی کو بھی پورا کیا جائے. اگر بیمار ہیں تو اچھے سے اچھا علاج کرایا جائے، تنگ دست ہیں تو مالی مدد کی جائے. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی زندگی میں وہ محتاج ہوتے ہیں، تعاون کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، بیماری کی حالت میں علاج کے لیے، لیکن اس وقت تو ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے وفات پا جانے کے بعد ان کے لیے دیگیں بھی چڑھائی جاتی ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کیا جاتا ہے. تو ایسا رویہ ان کی زندگی کے بعد نہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہے اور نہ یہ رویہ اختیار کرنے والی اولاد کے لیے کوئی فائدہ مند ہے. قرآن حکیم نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بے وسیلہ، محروم اور محتاج لوگوں کی مدد کرو، وہاں والدین کے حق کو سب سے اولیت دی گئی ہے. چنانچہ سورہ البقرہ میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، فرمایا ان سے کہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرو اس کے سب سے اولین مستحق تمہارے والدین، سب سے پہلے تمہارے خرچ کے، انفاق کے مستحق تمہارے والدین، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سب سے پہلے ان پر خرچ کرو. یہ ہے وہ قرآن سنت کی تعلیمات. پھر یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش نہیں آ سکا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس حالت میں کہ وہ ان کی خدمت نہیں کر سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد اس حق کی تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ مسلسل ان کے حق میں دعا کی جائے, اور وہ دعا قرآن حکیم نے بھی سکھائی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے آیات کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ یوں دعا کرو اپنے والدین کے حق میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کھاتے ہوئے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برزخ کی زندگی میں اللہ تعالی کچھ لوگوں کے درجات بلند کر دیتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ تعالی ہم نے کوئی عمل تو ایسا نہیں کیا ہے, ہم برزخ کی زندگی میں ہیں, دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے, کوئی عمل ایسا نہیں کیا, یہ ہمارے مرتبے اور درجات کیسے بلند ہو گئے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہارا فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی جسے تم دنیا میں چھوڑ آئے ہو انہوں نے تمہارے حق میں دعا کی ہے جسے میں نے قبول کر کے تمہارے مرتبے بلند کر دیے. تو والدین کی موت کے بعد اخلاص نیت کے ساتھ انسان ان کے حق میں دعا کرتا رہے تو یہ عالم برزخ میں بھی ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے, کیا ان کی موت کے بعد بھی مجھ پر ان کے کچھ حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اگر ان کے ذمے کوئی قرض تھا تو وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے ادا کرو, ان کے ذمے لوگوں کے کچھ اور حقوق تھے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو ادا کرو, اور باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حق میں اگر کوتاہی رہ گئی ہے, انسان کو احساس نہیں ہوا تھا ان کی زندگی میں, بعد میں اس کو ہوش آئی, بعد میں اس کو احساس ہوا, فرمایا اس کی تلافی کا طریقہ ایک تو یہی ہے کہ ان کے حق میں انسان دعا کرتا رہے, دوسرا یہ ہے کہ والد کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھے, ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے. اسی طرح ماں کی سہیلیوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے اور ان کی اگر ضروریات ہو تو وہ پوری کرتا رہے, تو یہ اس بات کے لیے تلافی ہوگی کہ اگر والدین کے حقوق کو ادا کرنے میں اگر کوئی رہ گئی. والدین کا احترام خواہ وہ حقیقی ہوں یا رضائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی, آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے, اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس خاتون کو اس چادر پر بٹھائے. تو صحابی سے پوچھا گیا کہ ایسی خاتون کون تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے, اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اس کو بٹھایا. فرمایا یہ آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ تھی. یہ رضائی ماں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے. آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے, نیچے اتر آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہو, آج ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا, جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین آئے اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تو میں نے اس پر فرمایا آمین, اے اللہ ایسا ہی ہو, ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو جائے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل امین پھر آئے, کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہ رکھے. تو میں نے کہا آمین کہ اے اللہ ایسا ہی ہو. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل امین پھر آئے اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. جس شخص کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو, وہ تباہ و برباد ہو جائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں, اس کی ذلت و رسوائی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ دراصل قرآن و سنت کی وہ توضیحات ہیں کہ جو مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ مسلمان معاشرہ اپنے بزرگوں کے احترام سے نالاں نہ ہو, بلکہ مسلمان معاشرے میں بزرگوں کا احترام ہوگا, ادب ہوگا, ان کو اہمیت حاصل ہوگی, اور خاص طور پر جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں گے تو ان کا اور زیادہ خیال رکھا جائے. اس طریقے سے اس مغربی اور یورپین معاشرے پر یہ چوٹ لگائی گئی کہ وہ والدین کو اس طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اولڈ کیمپس بنے ہوئے ہیں, وہاں ان کو جمع کرا دیا جاتا ہے, اور وہ ماں باپ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو سال کے بعد ایک مرتبہ کوئی بچہ, کوئی بیٹا یا بیٹی پھولوں کا گلدستہ پیش کر دیتی. ان کیمپوں میں وہ لوگ گلتے سڑتے رہتے ہیں اور اپنی اولاد پر وہ کڑتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بچپن میں ہم نے پالا پوسا تھا اور آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اس کے برعکس, جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ اسلام انسانی, پوری انسانی زندگی کو جن اصولوں پر قائم کرنا چاہتا ہے, جن بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے, بلکہ اسلامی ریاست کا جو دستور وہ مقرر کرتا ہے, اس کی بنیادی دفعہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے, اور بزرگوں میں اولین حیثیت انسان کے ماں اور باپ کو حاصل ہے. گویا کہ یہ انسانیت کو تعلیم دی گئی کہ اسلام خاندانی وحدت کو تحفظ عطا کرتا ہے. خاندانی یونٹ اور وحدت کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو وہ یکجا کر کے ایک ملت اور ایک امت بنانا چاہتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ترل مؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد, کہ تم اہل ایمان کو باہمی محبت, باہمی شفقت, باہمی ہمدردی میں یوں محسوس کرو گے کہ جیسے ایک ہی جسم ہے، کہ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. دراصل یہ چیز اسلام پوری امت مسلمہ میں، تمام انسانوں میں اس خاندانی وحدت کا تحفظ کرتے ہوئے پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، نہ صرف تاکید کرتا ہے، اس سے سرتابی کرنے والوں کو جہنم کی وعید سناتا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی کی دھمکی آمیز وعید سناتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم والدین کے حقوق کو پہچانیں، ان کی اہمیت کا احساس کریں، اور والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت عطا کی ان کا وہ احترام کرتے ہوئے، ان کا حق پہچانتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے، اور جیسے قرآن نے کہا کہ ان کے سامنے نرمی کے ساتھ بچھے رہو اور انہیں اف تک بھی نہ کہو، ان کی دعائیں لیں ان کی خدمت کر کے، کہ جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے افراد ہیں جن کی دعا اللہ تعالی کبھی رد نہیں کرتا. ان میں سے ایک فرمایا والدین ہیں، جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی لازماً اس کو قبول کرتا ہے اور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. لیکن والدین اگر ناراض ہوں، کسی وجہ سے دکھی ہوں اور ان کی آہ نکل جائے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی بد دعا بھی پھر اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی دعائیں لینے کی توفیق دے اور ان کی بد دعا سے ہمیں بچائے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.